لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کے ذریعے سے 256 اور 257 نمبر کی یہ آیت کریمہ، جن آیتوں کو سورہ آیت الکرسی کے ضمن میں پڑھا جاتا ہے، ان آیتوں میں جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا کہ بہت ہی اہم مطالب پر اور بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، کئی موضوعات پر، لیکن ان سب کا چھیڑنا یہاں پر میرا مقصود نہیں ہے. اس سے صرف ان دونوں آیتوں سے صرف ایک مطلب کی طرف ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہونے کے لیے اور راہ خدا میں سفر کو جاری رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان دو پہلو کی طرف توجہ کرے. ایک یہ کہ انکار کرے کچھ چیزوں کا، دوسرے یہ کہ انکار کرنے کے بعد کچھ چیزوں کا اقرار کرے. فقط اقرار کافی نہیں ہے بغیر انکار کے. کبھی کبھی ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ جو اچھا بھی لگتا ہے عام طور سے، ایسا مذہب اس میں اللہ اللہ کہا جائے، اللہ کی باتیں کی جائیں، دین کی باتیں کی جائیں، محبت کی باتیں کی جائیں، رحمت کی باتیں کی جائیں، اور یہ باتیں لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، لیکن اسلام جو انتہائے رحمت کا مذہب ہے، انتہائے محبت کا مذہب ہے، اور جس میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے، اسی اسلام میں جہاں رحمت ہے وہاں غضب بھی ہے، اس اسلام میں جہاں نرمی ہے وہاں سختی بھی ہے، اس اسلام میں جہاں حتیٰ غیروں کو بھی آ کر دل لگا لیا جاتا ہے اور غیروں کے لیے بھی رحمت کی باتیں کی جاتی ہیں، اسی اسلام میں سختی اور غضب اور تلوار اور جہاد کی باتیں بھی، کیونکہ اس طریقے سے اسلام کی شکل مکمل ہوتی ہے۔ کفار مکہ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ رسول اللہ آ کر اللہ اللہ کہیں لیکن لا الہ نہیں کہیں، آ کر رسول اللہ کو پیشکش بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ لا الہ نہیں کہیں، آپ اللہ کہیں، آپ اپنے اللہ کو پیش کریں، ہم آپ کے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جہاں ہم نے 365 خداؤں کو مان لیا ہے، جو قوم 365 خداؤں کو مانتی ہو، 365 میں اگر ایک کا اور اضافہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی، لیکن رسول اللہ سے کفار مکہ کی مشکل یہ تھی کہ رسول اللہ فقط اللہ نہیں کہتے تھے، لا الہ پہلے کہتے تھے، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے کچھ کا مقابلہ پھر کچھ کا اقرار کر لینا، یہ دونوں دین کی مکمل شکل یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ رسول اللہ کی ایک صفت، رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کی، اصحاب کی جو ایک صفت قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلوات علیہ حضرات، یہ شب وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بھی شب ہے۔ لہذا یہ نقطہ اس طرف خاص توجہ کروں کہ رسول اللہ نے جو اپنے دین کو پیش کیا، اگر رسول اللہ فقط رحمت کی باتیں کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے، اگر فقط محبت کی باتیں کرتے تو محبت لے کے آئے تھے، لیکن اگر صرف یہ کام کرتے تو کفار مکہ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اتنے سارے خداؤں کے ساتھ ایک خدا کو وہ اور مان لیتے، لیکن رسول اللہ نے آگے کہا کہ پہلے سارے باطل خداؤں کا انکار، پھر ایک اللہ کا اقرار، اور یہ معاملہ فقط لا الہ الا اللہ کلمہ زبان پہ جاری کرنے کا نہیں ہے، یہاں پر پھر جنگ ہوگی، پھر یہاں پر لڑائی ہوگی، پھر یہاں پر پتھر چلیں گے، پھر یہاں پر زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، پھر یہاں پر کوڑے پھینکے جائیں گے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لا الہ بھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ، فقط الا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی ایک مشکل یہ ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی، کہ ہمیں جو دین ملا ہے اس میں دو لوگوں کا بہت بڑا کردار رہا، ایک صوفیوں کا، دوسرے تاجروں کا۔ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ آشنا اچھی طریقے سے کہ دین جو ہمارے زمانے میں، ہماری اس دنیا میں پھیلایا گیا بر صغیر میں، تو دو لوگوں نے بڑا رول ادا کیا، ایک صوفیوں نے، دوسرے تاجروں نے۔ صوفیوں نے جو دین پھیلایا اس میں فقط وہ اللہ کہنا جانتے تھے، وہ ایک خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ 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 کے نعرے لگانا جانتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر لا الہ کہنا نہیں جانتے تھے۔ زبان پہ کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی ایسا نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن لا الہ کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے زمانے کی مجبوری رہی ہوگی، مشکلات تھیں، ہم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دینا چاہتے، بہرحال ان کے بڑی بہت بڑی خدمات ہیں صوفیوں کی ہندوستان میں دین کو پھیلانے میں، صوفیوں کی واقعاً بہت بڑی خدمات ہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ دین کا آدھا حصہ پیش کرتے تھے، یعنی محبت کی باتیں کرتے تھے، الفت کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو اپنے سے دور بھی کیا جاتا ہے۔ کس کو دور کیا جاتا ہے؟ مشکل یہ نہیں، ابھی ہم نے غیروں کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے، برات سمجھنا چھوڑ دیا، تو بجائے یہ کہ غیر کو دور کریں، اللہ کے دشمنوں کو دور کریں، اپنوں کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی چونکہ ولایت اور برات اپنی صحیح جگہ پر ہماری نہیں ہے، لہذا جن سے دشمنی کرنا چاہیے، جن کو غیر سمجھنا چاہیے، ان کو تو بھولے بیٹھے ہیں۔ چونکہ انسان کو بہرحال کچھ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، کچھ لوگوں کے مقابلے میں آنا ہے، تو غیروں کو چھوڑ کر اپنوں ہی کی دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنوں ہی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنوں ہی کے لیے سب کچھ مشکل پیدا کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی صفت کیا تھی؟ صفت یہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بہت ہی خاص صفت ہے۔ بعد میں شاید ہم جناب ابراہیم کے لیے اگر آیت پیش کر سکیں کہ جناب ابراہیم نے یہی جملہ استعمال کیا، جناب ابراہیم کے لیے بھی کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی، والذین معہ اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کی صفت یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے اس پر بہت ہی شدید تھے، اس پر بہت ہی سخت تھے۔ اشداء، اشداء سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی بہت ہی زیادہ، سب سے زیادہ شدید، بہت ہی سخت۔ اور ہما بین ہم، آپس میں بہت ہی رحم دل تھے، آپس میں رحم دل۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کے غیر کے لیے مقابلے میں آ جاتے تھے، نہیں، یہ بھی نہیں مطلب ہوا اس کا۔ ہر وہ کی جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، جو دین کے مقابلے میں آ جائے، اس کے لیے بہت ہی شدید تھے رسول اللہ۔ نہ یہ کہ دوسرے مذہب والے کے مقابلے میں، نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں تھا۔ اس سے مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہر دوسرے کو جو ہے ان کے، اچھا دوسروں کے لیے یہاں تک تھا کہ جب رسول اللہ فتح مکہ کر کے، مکے کو جیت کر 8ویں ہجری میں مکے میں داخل ہوئے، اور 13 سال تک مکے میں، اور 8 سال تک جن لوگوں نے مدینے میں رسول اللہ سے مسلسل جنگ کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کو 13 اور 8 یعنی 21 سالوں تک مسلسل اذیت پہنچائی تھی، جب رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، یعنی وفات کے 3 سال پہلے، صرف 2.5 سال پہلے جب مکے میں داخل ہوئے، تو مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ملحمہ لحم کو کہتے ہیں، لحم یعنی گوشت، یعنی آج ہڈیاں ٹوٹنے کا دن ہے، آج گردن کٹنے کا دن ہے، آج لحم کٹنے کا دن ہے، آج گوشت کٹنے کا دن ہے، آج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن تھا۔ یہ مسلمانوں کا نعرہ تھا جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے جیت کر، تو کہہ رہے تھے آج ملحمہ، آج گردن کٹنے کا دن ہے، آج ہاتھ جدا ہونے کا دن ہے، آج پیر جدا ہونے کا دن ہے۔ جب مسلمان یہ نعرہ لگا رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ رکو، اس نعرے کو نہیں لگاؤ، بلکہ نعرے کو تبدیل کرو، الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج گردن کٹنے کا دن نہیں۔ انہوں نے 21 سال تک رسول اللہ سے دشمنی کی، 21 سال سے رسول اللہ کا مقابلہ کرتے رہے، طرح طرح کی جنگیں لڑی، لیکن جب ان پر آ کر غالب ہو گئے رسول اللہ، تو غالب ہونے کے بعد انتقام نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ بڑے لوگ کبھی انتقام نہیں لیتے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی انتقام نہیں لیتے، کبھی کبھی بھی انتقام کی باتیں کرتے ہیں، اور امام زمان سے بھی آگے کہتے ہیں، امام زمان انتقام لینے والے ہیں، اور انتقام کے لیے ایسی باتیں لا کر پہ، جو باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں وہی آ کر امام سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم انتقام لے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سوچتے ہیں امام بھی آ کر ایسے ہی انتقام لیں گے، امام آئیں گے تو تلواریں چل رہی ہوں گے، خون بہ رہا ہوگا، سب کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے۔ نہیں، امام کا طرز حکومت وہی ہوگا جو رسول اللہ کا طرز حکومت، سیرتیں نہیں بدلا کرتی عزیزو، جو امیر المومنین کا طرز حکومت تھا، حکومت کا انداز نہیں بدلے گا۔ ہاں، امام کی حکومت میں جو اللہ کے مقابلے میں آ کر جنگ کرنے لگے گا، اس کے لیے جنگ ہوگی، ہاں ہوگی، وہ رسول اللہ بھی کرتے تھے، چونکہ رسول اللہ جہاں رحمت کا مذہب پیش کرتے تھے، جہاں فتح مکہ حاصل کرنے کے بعد کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دین ہے، آج رحمت سب کے اوپر، کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل، سب کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ انتقام لینے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ امام زمان کا انتقام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹیں، بلکہ امام زمان کا سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ ظلم کی حکومت کی جگہ پر آ کر عدل کی حکومت قائم کر کے، انتقام یہ ہوا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں دا طالب دم کربلا، کربلا کے خون کا طالب، خون کا طالب خون نہیں بہاتا، کیونکہ کربلا ہوئی اس لیے تھی تاکہ عدل آ جائے، کربلا کا واقعہ پیش اس لیے ہوا تھا، اتنا بڑا خون اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اسلام آ جائے۔ امام کا سب سے بڑا انتقام یہ ہوگا کہ کفر کے مقابلے میں اسلام کی حکومت آ کر نافذ کر دیں گے، انتقام یہ ہوتا ہے۔ ورنہ سب سے بڑے، کربلا کے سب سے بڑے انتقام لینے والے، جن کو سب سے زیادہ حق تھا انتقام لینے کا، وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے سارے جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب امام کے سامنے کربلا کا مجرم آتا ہے تھکا ہوا، ہارا ہوا، سفر سے پریشان، پیاسا، بھوکا، اور اسے امام کھانا دیتے ہیں، اسے امام پانی دیتے ہیں، جب کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اس کا ہوش بجا ہوتا ہے اور امام کے چہرے کو دیکھتا ہے، امام کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھاگا ہوا سپاہی، یزید کا بھاگا ہوا سپاہی جب بھوکا پیاسا آ کر امام سے ٹکراتا ہے اور بھوکی پیاسی حالت میں امام اسے سب کچھ دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب اس کا ہوش بجا ہوتا ہے تو کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں نے تجھ کو پہچان لیا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، تو نے میرے بابا کے گلے پہ تیر مارا تھا، میں تجھ کو پہچانتا ہوں، لیکن میرا انتقام خون بہانا نہیں ہے، میرا انتقام کرم کر دینا ہے۔ انتقام یہ ہوتا ہے، جن کے سینے بڑے ہوتے ہیں، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دشمنوں پر کرم کیا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام اس طرح نہیں لیتے۔ ہاں روایتیں موجود ہیں کہ قاتلان حسین ابن علی اور جو بڑے بڑے مجرم تاریخ کے ہیں ان کو سزائیں ملیں گی، وہ اسلامی سسٹم کے تحت سزائیں ملیں گی، انتقام کے تحت نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سزائیں ہوں گی، اس کے لیے روایتیں بھی موجود ہیں، سزائیں ملنا اور ہے، وہ اسلامی نظام کا حصہ ہے کہ باطل کو سزا دی جائے، لیکن امام کو اپنے اعتبار سے نہیں پہچانے، امام کو اپنے اوپر آ کر پرکھنے کی کوشش نہیں کریں۔ تو رسول اللہ کی ایک صفت یہ تھی، اور رسول اللہ کے ساتھیوں کی شدید تھے، اپنے دشمنوں کے اوپر شدید نہیں تھے بلکہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر شدید تھے۔ اللہ کا دشمن اپنا چچا بھی ہو تو اس پر بھی شدید تھے رسول اللہ، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے اپنا ہے یا غیر ہے، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے جو بھولے گئے ہیں، یہ معیار ہے جو چھوٹ گئے ہمارے ہاتھوں سے، یہ معیار وہ جو ہمارے ہاتھوں سے چھن گئے۔ مطلب ولایت، رسول اللہ کی ولایت، جو ہمارا موضوع ولایت اور برات، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں سے رابطہ بڑھتا چلا جائے اپنا رابطہ، برات یعنی کچھ لوگوں کا انکار کرنا ہے، اسی سے تبرہ بنا ہے، کچھ لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، کچھ لوگوں سے ہمیشہ رابطے کو توڑ کے رکھنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کام اگر ہو تو اس کام کے ذریعے سے انسان مسلسل تربیت پا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے اس زندگی میں صرف ایک ہنر سیکھ لیا کہ کن کے ساتھ رہنا ہے، کن سے رابطہ توڑ کے رکھنا ہے، تو اس کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو ہم رہے ہیں بچے سے لے کر بڑے تک، ابھی تربیت کی بات آتی تو پہلے ہم بچوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، تربیت یعنی بچے بچے بچے، جبکہ بچوں سے کہیں زیادہ ہم بڑوں کو تربیت کی ضرورت ہے، چونکہ بچوں کو اگر ان کی صحیح حالت پر چھوڑ دیا جائے اور ہم ان کو بے تربیت نہیں کریں تو وہ خود ہی بہت ہی پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ہم ہی آ کر بے تربیت کر دیتے ہیں، چونکہ ہم خود بے تربیت ہوتے ہیں زیادہ بچوں کو بے تربیت کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت جس کی تربیت کی ہوتی ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بچے اگر بے تربیت ہو بھی جائیں تو کوئی بڑا جرم نہیں کرتے، کچھ بدتمیزی کر لیں گے، کچھ شرارت کر لیں گے، لیکن اگر بڑے لوگ بے تربیت ہوتے ہیں تو کوئی فرعون بنتا ہے، کوئی نمرود بنتا ہے، کوئی ابو لہب بنتا ہے، کوئی ابو جہل بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے، یہ بڑوں کی بے تربیت ہے۔ ولایت اور برات کے نظام میں آنے کے بعد انسان کی جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ یہ کہ کس کے ساتھ رہنا ہے رابطہ جوڑ کے ہمیشہ کے لیے، نہیں کہ مسجد تک تو رابطہ ہے، مسجد کے باہر رابطہ نہیں ہے، عزا خانے تک رابطہ ہے، عزا خانے کے باہر رابطہ نہیں ہے، محرم میں رابطہ ہے، محرم کے بعد رابطہ نہیں ہے، ماہ رمضان آیا تو رابطہ ہو گیا، ماہ رمضان کے بعد سارا رابطہ ٹوٹ گیا، یہ رابطہ نہیں، چونکہ یہ رسمی رابطے ہوتے ہیں، یہ آئیڈیولوجیکل رابطے نہیں ہیں۔ رسمی جو رابطے ہوتے ہیں، کیونکہ رسم کے لیے ضروری ہے کہ ہر رسم کسی خاص جگہ پہ ہوتی ہے، کسی خاص وقت میں ہوتی ہے، رسم کا یہ قانون ہے، رسم کا یہ قانون ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ معین ہونا چاہیے، کوئی خاص وقت معین ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت اور اس جگہ سے ہٹ کر مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر رسم کے طور پہ انجام دیا جائے تو ایک خاص وقت میں ہے اور ایک خاص جگہ پر ہے۔ اگر حج کو جا کر رسم انجام دے کر آئے ہیں تو بس حج 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اگر حج کو جا کر آئیڈیولوجیکل طور پر انجام دے کے آئے تو اس حج کا اثر پوری زندگی انسان کے اوپر ہوتا ہے. فرق یہ ہے رسم میں اور آئیڈیالوجی میں. فرق یہ ہے جو بھی کام ماہ رمضان کو اگر صرف رسم کے طور پر لیا ہے تو ایک مہینہ انسان بھوکا رہ لیتا ہے, پیاسا رہ لیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والظما, کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں فقط بھوک اور پیاس ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا, کیونکہ رسم انجام دینے کے لیے آئے. جو رسموں کا قانون ہے کہ رسمیں کسی خاص جگہ پر ہوتی ہیں, کسی خاص وقت میں ہوتی ہیں. مثلا جلوس نکالنا ہے تو کسی خاص وقت میں ہوگا, کسی خاص جگہ پر ہوگا. لیکن اگر اس جلوس کی رسم میں حسینیت کی آئیڈیالوجی موجود ہے تو اس جلوس کا اثر پورے سال ہمارے اوپر ہوگا. صرف ہمارے اوپر نہیں, سب کے اوپر ہوگا. لیکن چونکہ ہم صرف رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں لہذا نہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے نہ دوسرے پر کوئی اثر ہوتا ہے. لیکن یہی جلوس جو بہت ہی بڑا پلیٹ فارم, جتنی بڑی چیزیں دوسروں کو نصیب نہیں ہے عزیزو, اتنی بڑی نعمت دوسروں کو نصیب نہیں ہے, اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے, لیکن جا کر کسی خاص وقت میں محدود وقت میں محدود جگہ پر انجام دے کر چلے آتے ہیں, اثر اس کا اثر نہ ہم پر ہوتا ہے نہ غیروں پر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص رسم انجام دے رہے تھے. لیکن اگر اسی رسم میں آئیڈیالوجی آ جائے, کربلا کی آئیڈیالوجی, حسینیت کی آئیڈیالوجی, تو اس کا اثر پوری تاریخ پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, سب پر پڑتا ہے اس کا اثر. میں بعض جگہوں پر نمونے پیش کر, جو بعض دوسرے ملکوں کے جلوس کے نمونے کہ جہاں پر ہزار دو ہزار لوگ جلوس نکالتے ہیں لیکن ہمارے لاکھوں کے جلوس سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کے تحت نکال رہے ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے. ابھی فرصت نہیں کہ میں نمونے پیش کروں آپ کے سامنے, دوسرے ملکوں کے نمونے جو دیکھے ہیں کہ ہزار دو ہزار لوگ جلوس نکالتے ہیں, اس کا اثر اتنا پڑتا ہے اتنا پڑتا ہے کہ ہزاروں پر. چلیے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. ایک ملک ہے ابھی اسی افریقہ میں جہاں پر آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں تو 35 سال پہلے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر شیعہ نام کا کوئی فرد نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا شیعت ہے کیا, شیعت کیا ہے کسی کو خبر نہیں تھی 35 سال پہلے. لیکن 35 سال کے بعد 32-34 سال پہلے ایک انسان صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی سے متاثر, رسموں سے نہیں آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر شیعہ ہوا, پڑھا ہوا تھا سعودی عرب کا لیکن اس نے شیعت کو قبول کیا, اور شیعت کو قبول کرنے کے بعد آ کر اس شیعت آئیڈیالوجی کو, حسینی آئیڈیالوجی کو, علوی اور فاطمی آئیڈیالوجی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. ابھی وہ انسان زندہ ہے, زگ زیکی نام ہے اس کا. اس نے پیش کرنا شروع کیا. ابھی وہاں پر نیٹ پر جو لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ پر ویکیپیڈیا میں یہ کہ 5 to 10 million یعنی 50 لاکھ سے 1 کروڑ شیعہ. کس نے بنایا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انٹرنیٹ پہ یہ لکھا ہوا, لیکن ہماری جو کچھ مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی قم میں ان لوگوں سے, وہاں کے علماء آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ نہیں ابھی 1 کروڑ شیعہ ہیں, 50 لاکھ سے 1 کروڑ نہیں, 1 کروڑ شیعہ. افریقہ کا سب سے بڑا آبادی کا ملک ہے نائجیریا, وہاں پر یہ وہاں کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ جا کے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر 35 سال پہلے وہاں پر لکھا ہوا کہ شیعہ سے کوئی باخبر بھی نہیں, جانتا بھی نہیں تو شیعت کیا ہے. لیکن ایک انسان آ کر شیعت کی صحیح آئیڈیالوجی کو دنیا کے سامنے پیش کر دے تو ممکن ہے کہ 30 سالوں میں 1 کروڑ لوگ حسینیت کے تابع ہو جائے. 1 کروڑ, اور وہ بھی ہمارے جیسے شیعہ نہیں ہیں, یعنی آئیڈیالوجیکل شیعہ, آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ شیعہ ہیں, صرف چند رسمیں منا لینے والے نہیں. ہم جب ماہ رمضان آتا ہے آ کر رسم منانا شروع کر دیتے ہیں ماہ رمضان کی, ادھر شیطان دروازے پہ کھڑا دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے ان کو جو کچھ کرنا ہے کرنے دو, ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فکر کرنے کی مشکل نہیں ہے, ابھی ہمیں پابند کر دیا گیا. ماہ رمضان میں شیطان تھوڑا پابند ہو جاتا ہے, مشکل ہوتی ہے, لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے کرنے دو, عید کے دن آئے گا سب کچھ واپس چھین لیں گے. عید کے دن ایسا منائیں گے کہ عید کے دنوں میں سب کچھ واپس لے لیں گے, اصل کوئی ٹینشن نہیں ہوتی شیطان کی, چونکہ ہم رسم منا رہے ہوتے ہیں. یعنی رسم ہونا کوئی عیب نہیں ہے. رسم کے معنی, رسم عربی لفظ, رسم یعنی کوئی شکل, عربی میں رسم کہتے ہیں شکل کو. جب بھی کوئی عمل انجام دیا اس میں کوئی نہ کوئی شکل ہوگی بہرحال, لیکن اگر اس شکل میں آئیڈیالوجی کی روح موجود نہ ہو تو خالی مردہ رسمیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اسی رسم میں آئیڈیالوجی کی روح ڈال دی جائے تو وہی رسم زندہ ہو جاتی ہے. ہمیں مردہ رسموں کی ضرورت نہیں, زندہ رسموں کی ضرورت ہے. زندہ رسمیں کم بھی ہوں تو بہت زیادہ ہیں, مردہ رسمیں بہت زیادہ ہوں تو بھی کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا, کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہوتا. لہذا ہم 2 مہینہ 8 دن عزاداری کر رہے ہوتے ہیں اور پاکیزہ ذہن کے ساتھ, نہایت ہی اچھے جذبات کے ساتھ, نہایت ہی محبت کے ساتھ سب کچھ آگے کر رہے ہوتے ہیں. شیطان اندر تو نہیں آ پاتا, باہر کھڑا وہ مسکرا رہا ہوتا ہے, جو کچھ کرنا ہے کرنے دو کرنے دو کرنے دو, یہ رسم ادا کر رہے ہیں, 9 ربیع الاول آئے گی سب کچھ واپس لے لیں گے. وہ لے لیتا ہے, سب کچھ چھین لیتا ہے. 2 مہینہ 8 دن جو کچھ ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, ساری تربیت چونکہ رسم کے طور پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں, 9 ربیع الاول آتی ہے سب کچھ آگر چھین لے کے چلا جاتا ہے. جبکہ یہ 2 مہینہ 8 دن ہوتے اس لیے ہیں تاکہ 2 مہینہ 8 دن ایسی پریکٹس کر لی جائے کہ کم سے کم سال بھر محفوظ رہے انسان, لیکن ایک دن بھی محفوظ نہیں رہ پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت کی روح نہیں موجود ہے, شکل تو ہے روح اس کے اندر موجود نہیں. مطلب وہ نائجیریا میں جا کر دیکھے ابھی کہ 1 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے باقاعدہ امام زمان کے نام کا لشکر بنا رکھا ہے. ہم یہاں بھی امام زمان کے نام پر بہت کام کرتے ہیں لیکن مردہ کر دیتے ہیں, امام زمان کے نام پر مردہ کر دیتے ہیں, انہوں نے امام زمان کے نام پر زندہ کر دیا ہے. فرق ہے, رسمیں منانے والوں کا کام اور ہے اور آئیڈیالوجی کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کا کام اور ہے. کچھ لوگ آ کر امام زمان کے نام پر پوری دنیا کو زندہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ آ کر امام زمان کے نام پر ہمارے زندہ جوانوں کو بھی مردہ کر دیتے ہیں, جن کے اندر ولولے ہیں, جن کے اندر جذبے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو جا کر گھروں کے اندر بٹھا دیتے ہیں, بالکل خاموش کر دیتے ہیں. تعجب ہوتا ہے, واقعی تعجب ہوتا ہے, یہ بہت ہی حیرت کی بات ہوتی ہے. لہذا گروہ گروہ ہے, کچھ لوگ وہ ہیں, اس دنیا میں 3 طرح کے گروہ ہیں, ابھی مذہب کی کسی بات نہیں ہے. ایک گروہ وہ ہے جو بہتر کرنا چاہتا ہے, تبدیل کرنا چاہتا ہے, وہ راضی نہیں ہے, موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے. ممکن ہمارے بہت سارے لوگ بہت خوش ہوں کہ اب محرم کا ایام عزا آیا, دیکھو ہر طرف لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہر طرف بریانیاں پک رہی ہیں, ہر طرف تبرک بٹ رہا ہے, ہر طرف جو پرچم لگے ہوئے ہیں. یہ حالت دیکھ کے اگر نیا انسان آئے تو واقعاً اس کو خوشی ہوگی, واقعاً بہت خوشی کا مقام ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے حسین ابن علی کے لیے. یہ اہتمام بہت ہی عظیم ہے, لیکن اس اہتمام کے اندر اگر جا کر دیکھیں کہ یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کی روح کتنی ہمارے اوپر آ رہی ہے, تو اندر سے بالکل کھوکھلا نظر آتا ہے, اندر سے بے دین نظر آتا ہے, اندر سے دین سے بھاگتا ہوا انسان نظر آتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہری چیزیں تو نہیں, ظاہری چیز ہم لیتے گئے لیکن باطن کو چھوڑتے چلے گئے. ایک گروہ کا کام یہ ہے, اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں, ایک گروہ اس دنیا میں وہ ہے جو اصلاح کرنا چاہتا ہے, موجودہ حالت پر وہ خوش نہیں ہے, وہ راضی نہیں ہے, وہ مطمئن نہیں ہے, وہ اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مصلح, اصلاح کرنے والے. ابھی اصلاح کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, دیکھا ہے, خود دیکھا ہے اصلاح کرنے والا. امام حسین السلام جب مکے سے نکلے تو یہ لکھ کے گئے, تحریر کر کے, صرف زبانی نہیں, زبانی وصیت نہیں تھی, امام لکھ کے گئے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوئی ہوں اس لیے تاکہ امت جد میں جا کر اصلاح کروں, رسول اللہ کی امت میں اصلاح کروں, اصلاح کرنے کے لیے نکلا. اگر اصلاح نہ کی جائے تو دنیا تباہ ہوتی چلی جائے گی. اگر ایک بلڈنگ خراب ہونا شروع ہو جائے, اس کے پلاسٹر گرنے لگے, اس کا رنگ خراب ہو جائے, اگر اس کی آ کر اصلاح نہیں کی جائے تو کچھ دن یہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی, کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گی. بلڈنگ کو اسی طریقے سے حسین و خوبصورت باقی رکھنے کے لیے ضروری کہ اس کی اصلاح کی جائے. یہ مائک خراب ہو گیا ہے, اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو کچھ دن بعد یہ جا کر کوڑے میں پھینک دیا جائے گا, لیکن اگر اس کی اصلاح کر دی گئی تو پھر دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا. عربی میں اسی کو کہتے ہیں اصلاح, ہر فاسد چیز کو صحیح کر دینا, یہ ہے عربی میں اصلاح. امام کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ یزیدیت کے سائے میں عالم اسلام فساد میں تبدیل ہو رہی تھی. اصلاح کے مقابلے میں جو لفظ ہے اپوزٹ وہ ہے اس فساد, اصلاح اور فساد. اصلاح کرنا کہاں کہاں تک, یہ نہیں کہ چند لوگوں کی اصلاح کر دیں. ابھی تعجب ہوتا ہے, پہلے غیر لوگ, بے دین لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے اصلاح کا. ابھی ہم نے ایک مجلہ دیکھا چند دن پہلے, امام زمان کے نام پر وہ مجلہ نکلا, اس میں آ کر پہلے ہی صفحے پر اصلاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہ جب محرم آتا ہے تو لوگ اصلاح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اصلاح کی بات نہیں ہوگی تو کیا فساد کی بات ہوگی؟ یہ تو طے کرنا پڑے گا نا. چونکہ اصلاح کے مقابلے میں فساد ہی ہے. مجھے واقعاً بہت تعجب ہوگا, ایسے لوگ جو کلاس بھی کر رہے ہوں, اچھے کام کر رہے ہوں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, وہ آ کر ایک مجلہ میگزین نکالتے ہیں, اس میں آ کر اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں کہ محرم آتا ہے تو یہ ہونے لگتا ہے, وہ آنے لگتا ہے, یہ ہونے لگتا ہے, اور سب کچھ کہتے کہتے پھر یہ بھی جملہ کہ اصلاح کی باتیں ہونے لگتی ہیں. بہت ہی عجیب. امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اپنے پورے گھر کو قربان کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے فقط, اور ہم آ کر امام حسین کا نام لے کر اصلاح کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اصلاح نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ اصلاح نہیں ہوگی تو ایک ہی کام ہوگا, جو کہ اصلاح کے مقابلے میں تین لفظ نہیں ہیں, صرف ایک لفظ ہے. اصلاح کے مقابلے میں دو چیزیں نہیں ہیں, فقط ایک چیز ہے, یا تو اصلاح ہو رہی ہوگی یا تو فساد ہو رہا ہوگا یا افساد ہو رہا ہوگا. فساد کے مطلب رائٹ نہیں, چونکہ اردو میں فساد کے معنی ہے رائٹ ہو جانا, لڑائی ہو جانا, جھگڑا ہو جانا. عربی میں فساد کے معنی ہے کسی بھی اچھی چیز کو خراب کر دینا, کسی بھی بھلی چیز کو خراب کر دینا. مثلا کھانا اگر اچھا ہے کھانے کے لائے تو کہتے ہیں یہ اچھا کھانا ہے, لیکن اگر یہ کھانا سڑ گیا تو کہتے ہیں فسد الطعام, کھانا فاسد ہو گیا. ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی پر غلط اثر ڈالنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں فاسد. یہ ہو گیا فساد. ایک ہوتا ہے فاسد ہونا, ایک ہوتا ہے فاسد کرنا, یہ زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فاسد کر دینا شروع کرنا. تو بس تھوڑی سی دیر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر آپ متوجہ ہیں, اچھی طریقے سن رہے ہیں, تو اس نقطے پہ توجہ کر. دو طرح کے گروہ ہیں, ایک وہ ہیں جو اصلاح میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, چونکہ موجودہ حالت پر وہ خوش نہیں ہیں, موجودہ حالت پر وہ راضی نہیں ہیں. یہ لوگ کتنے ہیں؟ یہ لوگ کبھی زیادہ نہیں ہوتے. انبیاء کے زمانے میں بھی یہ لوگ زیادہ نہیں تھے, آئمہ کے زمانے میں بھی یہ لوگ زیادہ نہیں تھے, آج بھی یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں, یہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں. ایک دوسرا گروہ ہے جو لوگوں کو فساد میں لے جا رہا ہے, فساد کی طرف لے کے, تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر طرح کی پتہ تباہی, علمی اعتبار سے تباہی, اقتصادی اعتبار سے تباہی, اخلاقی اعتبار سے تباہی, اجتماعی اعتبار سے تباہی, سوشل تباہی, ہر تباہی, ہر طرح سے لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت کے سائے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہر طرح کے فساد سے نکال کر نور کی طرف لایا جاتا ہے, علمی اعتبار سے بھی, سوشل اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, حتیٰ اقتصادی اعتبار سے. ہم اقتصاد کی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں دین کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, اقتصاد دین کا حصہ ہے, اقتصاد دین کا ایک اہم حصہ ہے. رسول اللہ آگے فرماتے ہیں, ان الفقر کادا یکون کفرا. فقر, فقر یعنی غربت, فقر کے معنی فقیر نہیں, چونکہ جب ہم فقر کا لفظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بھیک مانگنے والا. عربی میں فقر کے معنی وہ ہیں ہر وہ انسان جو سال بھر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا صحیح سے پیٹ نہ بھر سکے اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے, وہ فقیر ہے. عربی میں, عربی میں اس کو فقیر کہتے ہیں. اس فقیر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے, خمس دیا جا سکتا ہے, زکات دی جا سکتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, ان الفقر کادا یکون کفرا. فقر اور کفر کی سرحدیں بہت ہی نزدیک نزدیک ہیں. فقیر انسان یعنی غریب انسان کفر کے بہت نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غریب انسان, اس کا بھروسہ اللہ پر ختم ہو کر ہمیشہ کسی کی جیب دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ کو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ کہاں مل جائے کچھ. کیونکہ فقر فقر کی حالت میں ہوتا ہے تو کفر سے بہت ہی نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. تو فقر کی باتیں اسلام کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے. اور قرآن جو نظام پیش کر رہا, شاید پرسوں میں آپ کے سامنے ڈیٹیل میں پیش کر سکوں کہ ولایت کے نظام میں صرف چند نماز روزے کی باتیں نہیں ہیں, ولایت کے نظام میں ہر طرح کی تاریکی سے نکال کر ہر طرح کے نور کی طرف لانا ہے. فقر کی ذلت سے نکال کر عزت کی طرف لانا, یہ بھی ولایت کا کام ہے. ولایت کا کام صرف چند باتیں کرنا نہیں ہے, میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ولایت ایک معمولی سی چند زبانی باتیں نہیں ہیں, ولایت اللہ کا ایک مکمل نظام ہے. لہذا کیا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آ کر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, ہر اعتبار سے اصلاح. ان کو لوگوں کی غربت اچھی نہیں لگتی, لوگوں کی ذلت اچھی نہیں لگتی, مومنوں کو آ کر ذلیل ہوتے دیکھنا اچھا نہیں لگتا, اس کے لیے بھی اصلاح کر رہے ہیں. بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی, بے غیرتی اچھی نہیں لگتی, بے دینی اچھی نہیں لگتی, بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی, جہالت اچھی نہیں لگتی, اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اور فساد میں, علم ہے اور جاہل بنا رہے ہیں، جوانوں کو اور زیادہ جاہل بنا رہے ہیں، دین ہے بے دین بناتے جا رہے ہیں، اخلاق ہے بد اخلاق بناتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ بھی زیادہ نہیں ہوتے، ان کی بھی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور سے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ فساد میں چلے جائیں، لوگ تباہ ہو جائیں، لوگ بے دین ہو جائیں، لوگ جاہل ہو جائیں، لوگ غریب ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے دے کر چھین رہے ہوتے ہیں، کبھی تعویذ کے بہانے، کبھی اس کے بہانے، کبھی اس کے بہانے۔ یہ سارے کام کون ہیں؟ یہ فساد کی طرف لے جانے والے کام۔ اور کچھ لوگ وہ جو اصلاح کر رہے ہیں خوب، بیچ کا گروہ جو 95% بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بیچ کا طبقہ ہوتا ہے۔ بیچ کا طبقہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو خاموش بیٹھے ہوئے، وہ جو نہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اپنی فکر کرتے ہیں، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا مکان، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری عزت، ہمارا گھر، یہ سب۔ یہ لوگ، ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ مین رول کون ادا کرتا ہے؟ زمانے کو تبدیل کرنے میں مین کردار کس کا ہے؟ اصلاح کرنے والوں کا مین کردار ہے یا فساد برپا کرنے والوں کا مین کردار ہے؟ ممکن ہے کہ عام طور سے یہ جواب دیا، سب سے بڑا کردار مین رول ادا کرتے ہیں اصلاح کرنے والے، یا مین رول ادا کرتے ہیں فساد برپا کرنے والے۔ لیکن عزیزو، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں مین رول نہ اصلاح کرنے والے ادا کرتے ہیں نہ فساد برپا کرنے والے ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ بیچ کا طبقہ مین رول ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ کا طبقہ، بیچ کا گروہ، اگر یہ اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے تو حق غالب ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بیچ والے لوگ اگر فساد کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں تو فساد غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، ابھی ایک سوال اور باقی ہے۔ بیچ کے لوگ اگر اصلاح کرنے والے کے ساتھ بھی نہ ہو، فساد والوں کے ساتھ نہ ہو، صرف خاموش بیٹھے رہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو حق غالب ہوتا ہے یا باطل غالب ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی باطل ہی غالب ہوتا ہے۔ کیوں باطل غالب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حق کے لوگ ہمیشہ جب حق کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ رعایتیں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ حق کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طریقہ نہیں اپنا سکتے، لیکن باطل اپنے باطل کو آگے بڑھانے کے لیے ہر راستے کو اپناتا ہے، اور جو ہر راستے کو اپنائے گا وہ بہرحال آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر بیچ کے لوگ خاموش بیٹھے رہے تو بیچ کے لوگوں کی خاموشی سے حق مجبور ہے، حق غلط راستے اپنا کر حق کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مجبوری یہ تھی، امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اگر میں چاہتا تو میں ادھن ناس ہوتا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیاری کر کے آگے بڑھ جانے والا ہوتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ باطل راستوں سے حق کو آگے بڑھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ خود کو خراب کر کے لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ یہ کام امیر المومنین نہیں کرتے، البتہ یہ کام ہم کر دیتے ہیں۔ لوگوں، ہم خود جھوٹ بول بول کر لوگوں کو رلا رہے ہوتے ہیں، خود عذاب لے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ثواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام ہم کرتے ہیں، واقعی کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال اتنی بڑی قربانی میں نہیں دے پاؤں گا، لیکن یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ حق کام کے لیے غلط راستہ اپنایا جائے۔ لوگ اگر امیر المومنین کو مشورہ دے رہے تھے، کچھ دن ٹھہر جائیں، آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، ایک شام کا واقعہ چھوڑیں، شام کو جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو شام کے گورنر کو معزول کریے گا۔ لیکن امیر المومنین کا کہنا یہ ہے کہ ہماری حکومت میں اگر ایک اسٹیٹ میں بھی اگر ایسا باطل گورنر موجود ہو تو علی بن ابی طالب کی حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا امام علی نہیں قبول کرتے۔ امام علی حق راستے کو آگے بڑھانے کے لیے باطل کا سہارا نہیں لے سکتے۔ لہذا چونکہ حق باطل کا سہارا نہیں لیتا اور حق ہر راستے کو نہیں اپناتا، حق شرافتوں کا لحاظ رکھتا ہے، حق حق کا خیال رکھتا ہے، اور باطل چونکہ ہر راستے کو اپناتا چلا جاتا ہے، لہذا باطل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی رول ادا نہیں کیا، نہیں، آپ کا خاموش رہنا ہی سب سے بڑا رول ادا کرنا ہے۔ اور نمونہ دیکھنا ہے تو آپ اپنے شہروں میں دیکھنے چلے جائیں، کچھ لوگوں کی خاموشی ہی سبب بنی کہ باطل آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جو ہے آپ نے سکوت، صرف خاموش رہ جانا، نمونے بہت تاریخ میں موجود ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں رسول اللہ کے بعد ایسا نہیں تھا کہ باطل بہت زیادہ ہو گئے تھے, نہیں ایسا نہیں تھا. ادھر علی بن ابی طالب کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ نہیں تھے, یہ بھی کم تھے, یہ بھی کم تھے, وہ بھی تعداد میں کم تھے. لیکن علی بن ابی طالب تنہا کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پسند کیا کہ خاموش بیٹھے رہیں. تو لوگوں کا خاموش بیٹھنا خود بخود علی بن ابی طالب کو تنہا کر دیتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ یزیدی مشینری بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی. یزید مشکل میں تھا, یزید کی بیعت میں مشکل تھی. اور ادھر حسین ابن علی کے ساتھی بھی صرف 72 تھے, لیکن حسین ابن علی تنہا کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو خاموش رہنا مناسب سمجھا. مکے میں لوگ اس لیے نہیں آئے تھے کہ سب حسین ابن علی کے دشمن تھے, اور یزید کے ساتھی بھی نہیں تھے, لیکن ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ حج تو کرنا چاہتے تھے, نمازیں تو پڑھنا چاہتے تھے, لیکن حسین ابن علی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے. اور جب یہ تعداد خاموش بیٹھ جائے تو ان کا سکوت خود حسین ابن علی کو تنہا کر دیتا ہے. ان کی خاموشی مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیتی ہے. ایسا نہیں کہ سارا مسلم, سارا کوفہ فاسد ہو گیا تھا. جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا 10-12 لوگوں کے ساتھ, تو پورے کوفے نے آ کر استقبال کیا, یہ کہہ کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں, کیونکہ ظاہری لباس جو پہن کے آیا تھا حسین ابن علی کا لباس پہن کے آیا تھا, چہرہ جو پہن کے آیا تھا. چونکہ باطل جب بھی آ کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ہمیشہ حق کا لباس پہن کے آتا ہے, یہ اس کا طریقہ ہے, ورنہ دھوکہ نہیں دے پائے گا. باطل جتنا زیادہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اتنی زیادہ حق کا لباس پہن کے آتا ہے. ابن زیاد نے لباس وہی پہنا تھا, امامہ لباس کا رنگ وہ تھا جو حسین ابن علی کے لباس کا رنگ ہوا کرتا تھا. آئے تھے 10-12 لوگ, لیکن 10-12 لوگ آ کر کوفے پر کیوں غالب ہو گئے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ جو مسلم کے ساتھ تھے وہ مسلم کو ساتھ چھوڑتے چلے گئے, خاموشی اختیار کرتے گئے. ایسا نہیں تھا کہ یزید کا لشکر بہت بڑا ہو گیا تھا, ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا ہو گیا تھا. ابن زیاد کے ساتھ تھے تھوڑے لوگ, لیکن زیادہ تعداد ان کی تھی جو ساتھ چھوڑتے چلے گئے, تنہا کرتے چلے گئے. بہت ہی زندہ نمونہ ہمارے زمانے کا موجود ہے. عراق میں ایک اور زہرا کا فرزند اٹھا اور اس نے آ کر حق کی آواز بلند کی. شہید صدر کو ان کی بہن کے ساتھ کیوں شہید کر دیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ صدام کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی تھی, نہیں, شہید صدر کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ لوگ خاموش بیٹھ گئے تھے. حوضہ خاموش تھا, نجف خاموش تھا, کربلا خاموش تھا, بغداد خاموش تھا. سکوت کی بنیاد پر ایک زہرا کے ایک اور فرزند کو, علی کے ایک اور فرزند کو شہید کر دیا گیا. اور اسی زمانے میں, بالکل اسی زمانے میں ایران میں کیا ہوا؟ ایران میں صرف اتنا ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. شاہ نے حکم دیا کہ اندر سب بیٹھے, کرفیو لگا ہوا ہے. امام خمینی نے کہا نہیں, سب کے سب باہر نکلیں. حتیٰ ایک واقعہ سنا کہ ایک خاتون جس نے اپنے نئے بچے کو جنم دیا تھا, وہ بھی اسپتال سے اپنے بچے کو لے کے روڈ پہ آنے لگی. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے رہبر نے بلایا تھا, ہم بھی روڈ پہ جا رہے ہیں. سے اتنا کیا. کیا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 15,000 لوگ ایک دن میں مارے گئے. لوگ کہتے ہیں مارے گئے, لیکن ہم کہتے ہیں شہید ہوئے. اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں, بلکہ دوسروں کو زندہ کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہی جملہ کہتے ہیں, امام خمینی نے 15,000 لوگوں کو مروا دیا, لاکھ لوگوں کو مروا دیا. نہیں, وہ لوگ مرے نہیں ہیں, ہم مرے ہوئے ہیں جو ان کو مردہ سمجھ رہے ہیں. وہ تو زندہ ہیں, شہید لوگ تو کبھی مرتے نہیں, وہ تو ہم کو زندگی دے کے چلے گئے. لیکن ہاں, اسی کے مقابلے میں عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں شہید صدر جیسا انسان شہید ہوا, اور اس کے بعد 10,00,000 لوگوں سے زیادہ صدام نے مروایا, اور اس کے بعد امریکہ نے آ کر 7-8 لاکھ لوگوں کو مروایا. ادھر 15,000 لوگ شہید ہو کر زندہ ہو گئے, ادھر 15,00,000 لوگ مارے گئے, نہ ان کو عزت ملی نہ ان کو زندگی ملی. یہ نتیجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو امام خمینی نے مروا دیا. جب امام علی علیہ السلام جنگ جمل لڑنے کے لیے گئے اور جنگ صفین لڑنے کے لیے گئے, تو ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ کہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا. یہ ابو موسیٰ اشعری کی فکر یہی ہوتی ہے کہ جہاں حق و باطل کا جب مارکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مروا دیا. نہیں, وہاں 15,000 لوگوں نے اپنی جان دے کر خود کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا، دین کو زندہ کیا، ایمان کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، صرف اپنے ملک کو نہیں بلکہ امت مسلمہ کو بیدار کر دیا، اور یہاں 20 سالوں میں 30 سالوں میں 15 لاکھ لوگ مر کے نہ خود کو زندہ کر پائے نہ دوسروں کو زندہ کر پائے، نتیجہ یہ ہوا کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کچھ لوگوں نے حق کا ساتھ دینا سیکھ لیا تھا، یہاں ایک بڑے گروہ نے حق و باطل کی جنگ میں خود کو خاموش رکھنا سیکھ لیا تھا، اور خاموشی کے نتیجے ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف سکوت کا نتیجہ ہے عزیزو، یہ جو کچھ دکھ رہا ہے یہ دین کی پامالی، ممبروں پر آ کر کھلے عام دین کے اصولوں کو پامال کیا جائے، ممبروں پر آ کر کھلے عام اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کو پامال کیا جائے، اہل بیت کا نام لے کر پامال کیا جائے اور کوئی نہیں بولے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا گیا، فقط سکوت کا نتیجہ یہ، خاموشی کا نتیجہ ہے۔ اور خاموشی جب بھی ہوتی ہے تو 72 میں کربلا میں 72 لوگ آتے ہیں، مکے میں 1,00,000 لوگ نظر آتے ہیں، کربلا میں 72 لوگ نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سکوت تھا۔ سکوت کے نتیجے میں علی بن ابی طالب کے پاس صرف 4 لوگ رہ جاتے ہیں، یہ روایت میں جملہ موجود، 4 لوگ میرے پاس رہ گئے ہیں، ان 4 لوگوں سے میں کیا کروں؟ تفق تو آرت یا نصول اب بے دن جزا او اسبر والا تخیت امیا، میں سوچ رہا ہوں میں کیا کروں، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس تاریخ پر تاریکی پر صبر کر لوں؟ اور بعد میں فرماتے ہیں کہ فرائی تو ان صبر علی ہاتا حجا فصبر تو وفی عین قضا وفی حلق شجا، پھر میں نے دیکھا کہ ایسی حالت میں صبر کر لینا ہی بہتر ہے، جبکہ میں نے ایسی حالت میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں تنکا گڑا ہوا تھا، میری حلق میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔ یہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے۔ ارا تراث نحوہ، میں اپنی میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھتا رہا، علی بن ابی طالب کی میراث کیوں لوٹ گئی؟ اس لیے کہ لوٹنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، نہیں لوٹنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی تھی، خاموش لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، خاموش طبقہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور خاموش طبقہ جہاں زیادہ ہوتا جائے گا وہاں علی ابن ابی طالب کی میراث لوٹی جائے گی۔ ممکن ہے علی ابن ابی طالب کے نام پر امیر المومنین کی میراث لوٹی جا رہی ہو، جو ابھی لوٹی جا رہی ہے، امیر المومنین کے نام پر، علی ابن ابی طالب کے نام پر امیر المومنین کی میراث کون لوٹ رہا ہے؟ لوٹنے والا صرف باطل طبقہ نہیں ہے، خاموش طبقہ بھی ہے، جو صرف خاموش بیٹھا تماشائی بنا دیکھ رہا ہے مجمع۔ علی ابن ابی طالب کی میراث کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی میراث توحید ہے۔ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی میراث نہج البلاغہ میں جس موضوع پر امیر المومنین نے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے وہ ہے توحید۔ جا کر دیکھیں نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں۔ میرے ایک جوان نے سوال کیا تھا آج، میں نے کہا جواب بعد میں دیں گے، کہ نہج البلاغہ ہم نہیں پڑھ پاتے، کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ ایک تو یہ مزاج ایسا نہیں رہ گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ علی بن ابی طالب نے گفتگو کی ہے وہ ہے توحید، عمیق ترین توحید، اور توحید کے بعد جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو ہے وہ ہے تقویٰ۔ جا کر دیکھ لیں۔ ابھی میں نے ایک بہت ہی خوبصورت وصیت اپنے برادر عزیز کے پاس دیکھی، امام علی علیہ السلام کی وصیت کو، خدا ان کو ان کے ایمان میں اضافہ کرے جنہوں نے یہ کام کیا کہ امیر المومنین کی وصیت کو بہت ہی خوبصورت پرنٹ میں لا کر پیش کیا، علی ابن ابی طالب کی آخری وصیت۔ اس وصیت میں بار بار جو لفظ استعمال کیا امیر المومنین وہ تقویٰ کا لفظ ہے، پاکیزگی۔ علی ابن ابی طالب کی یہ میراثیں ہیں، علی ابن ابی طالب کے میراث کو آ کر کس نام پر لوٹا جا رہا ہے؟ خود امیر المومنین کے نام پر۔ اتنا بڑا ظلم امیر المومنین پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب ایسے ہی بہت مظلوم ہیں، اس سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب پر کوئی ظلم اور ہو سکتا ہے کہ علی کی ساری میراث کو امیر المومنین کے نام پر آ کر لوٹا جائے، ایسے شہر میں جو نام بھی علی ابن ابی طالب کا نام کا شہر ہو، اور ساری دنیا تماشائی بنی دیکھتی رہے، ممبروں پر توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو مذاق اڑایا جائے اور ساری دنیا تماشائی بنی دیکھتی رہے، سب تماشائی بنے دیکھتے رہے، تو ایسے وقت میں بہرحال کربلا ہوگی۔ ایسے وقت میں صرف تقریر کام آنے والی نہیں ہے، ایسے وقت میں صرف مجلس کام آنے والی نہیں ہے، ایسے وقت میں صرف بیان کام آنے والا نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں جا کر مکے میں خطبہ دیا، بڑا خطبہ، 60 ہجری میں آخری حج کے لیے جو حج کو نہیں کیا، 61 ہجری میں جا کر خطبہ منیٰ دیا، خطبہ منیٰ دے کر حسین ابن علی نے دیکھا کہ اب خطبے سے کام ہونے والا نہیں ہے، اب خطبے سے ان کی ہدایت ہونے والی نہیں ہے، اب ان کے لیے کربلا کی ضرورت ہے، اب کربلا بنانی پڑتی ہے یہاں پر. حسین ابن علی نے جا کر کربلا پیش کی نانا کے دین کو بچانے کے لیے. خرج تو انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح کا مذاق نہیں اڑائے. کوئی امام زمان کے نام پر آ کے اصلاح کا مذاق اڑائے، کوئی امیر المومنین السلام کے نام پر اصلاح کا مذاق اڑائے، یہ علی ابن ابی طالب کی میراثیں ہیں، یہ امام زمان کی میراث ہے، یہ کربلا کی میراث ہے. یہ نہیں ہوگا تو زمانہ کیا ہوگا؟ ہاں پھر اگر اصلاح نہیں ہوگی تو فساد ہوگا، فساد بڑھے گا. ایک زمانے میں تو لوگ فساد بڑھاتے تھے، یہ کہہ کہ فساد بڑھاؤ تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو. ابھی کہتے نہیں ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو باقی ساری دنیا کو فاسد ہونے دو، ساری دنیا فساد میں تبدیل ہو جائے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا میں ظلم ہو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، دیکھو ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا، یہ امیر المومنین کا دین ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں، تباہ ہو رہی ہم سے کیا لینا دینا. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے، کونا وہی آخری وصیت جس میں ہم کو بھی امام نے مخاطب کیا، امام نے ہم کو بھی خطاب کیا، فرمایا ومن بلغہ کتابی، میں ہر اس شخص کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے. چونکہ امام 1400 سال پہلے تو وصیت نہیں کر رہے ہیں، امام ہمیشہ کے لیے امام ہوتا ہے، ہر زمانے کے لیے امام ہوتا ہے. امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام آج ہم سے وصیت کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم آج یہ وصیت پڑھیں تو گویا آج امام ہم سے وصیت کر رہے ہیں. کیونکہ امام نے عجیب جملہ استعمال کیا، امام اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے پورے خاندان کو وصیت کرتا. اس کے فرمایا کہ ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے، گویا آج امام ہم سے وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہا ظالموں کے دشمن بن کے رہنا ہمیشہ اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. کربلا بھی ظلم کے مقابلے کی جنگ ہے، کربلا میں برات ہے، کربلا میں ولایت بھی ہے، کربلا میں برات بھی ہے. کربلا میں ولایت بھی اپنے معراج پر ہے، ولایت اس قدر معراج پر ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں مولا ہم جنت لینے نہیں آئے ہیں، ہم ولایت کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. رابطہ ولایت ہے تو ولی کو چھوڑ کے جایا نہیں جاتا، رہبر کو چھوڑ کے تو جایا نہیں جاتا. جنت کے لیے رہبر کو چھوڑ دیا جائے، ولی کو چھوڑ دیا جائے، امام کو چھوڑ دیا جائے. امام کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ، ولایت اسے کہتے ہیں. اگر ولایت سیکھنا ہے تو کربلا سے جا کے سیکھے. ایسی ولایت نہیں کہ 10 دن کی ولایت ہو 11واں دن آئے تو باہر نکل جائے، یہ کربلا والوں کی ولایت نہیں ہے. کربلا والے کہہ رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ولایت اسے کہتے ہیں، ولایت یہ نہیں ہے کہ 2 مہینہ 8 دن تو ولایت سے رابطہ ہے لیکن اس کے بعد بالکل رابطہ ٹوٹ گیا، یہ ولایت نہیں ہے. ولایت یہ کہ زندگی میں ولایت سے رابطہ ہوا ہے تو پھر توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ رابطہ جڑا ہے تو کہ کوئی ٹوٹے گا نہیں. لہذا شب عاشور میں کربلا میں 72 لوگ آ کر ولایت کا حق ادا کر رہے تھے اور روز عاشور تلوار لے کے نکلے تو برات کا حق ادا کر رہے تھے دشمن کے مقابلے. ولایت بھی اپنے معراج پر ہے، برات بھی اپنے معراج پر ہے، دونوں حق ادا کر رہے ہیں. کربلا میں وہی جو امام علی علیہ السلام کی حسرت تھی کہ امام علیہ السلام کو نہیں ملتے تھے، ایک ملتا تھا، ایک مالک اشتر کوئی ملتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو ایسے 72 ملے، 72 سے بھی زیادہ تعداد جو ولایت کا حق ادا کرنے. اس لیے امام بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں شب عاشور جو انتہائی سخت رات ہے لیکن اس سخت رات میں امام بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ انی لا ارا لا ما لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں نے کسی کے اصحاب کو اپنے سے بہتر اصحاب کو نہیں پایا، اپنے سے باوفادار تر اصحاب نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پاس 72 ہی ہیں لیکن چونکہ رابطہ ولایت موجود ہے لہذا 72 ہی پر امام قانے ہیں، 72 ہی پر امام مطمئن ہیں، 72 ہی پر امام خوش ہے. یہ 72 جب عاشور کے دن نکلے ہیں تو عاشور کے دن حق برات کس طرح ادا کیا ہے، حق برات انہوں نے اس طریقے سے ادا کیا، یہ نہیں کہ آؤ ہم تو آئے ہیں مرنے کے لیے، ہم تو آئے ہیں جان دینے کے لیے، آؤ تم مجھے مار لو، آؤ تم مجھے قتل کر لو، نہیں، آخری لمحے تک وہ جا کر دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، جسم پر تیروں پر تیر پڑ رہے ہیں لیکن تلوار کبھی نیام میں نہیں رہتے. کسی بھی کربلا کے شہید نے تلوار کو نیام میں نہیں رکھا. یہ جملہ جو سنتے ہیں کبھی کبھی بعض ذاکروں سے، یہ غلط جملہ ہے، کسی بھی معتبر کسی معتبر غیر معتبر مقتل میں موجود نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار اپنی نیام میں رکھ لی. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی اللہ کا مجاہد اپنی تلوار کو نیام میں رکھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے کبھی کبھی بالکل متضاد باتیں بیان ہوتی ہیں. ایک طرف یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ گرے، کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی قریب آئے. حتیٰ روایتوں میں موجود ہے کہ کئی لوگوں کو گھوڑے سے گرنے کے بعد امام نے مارا. کافی دیر تک لوگ آگے بڑھنا چاہتے تھے، امام تلوار چلاتے تھے، امام وار کرتے تھے، امام کبھی تلوار، مجاہد جو دشمن خدا کے مقابلے میں آتا ہے وہ کبھی تلوار کو نیام میں نہیں رکھتا. اسے تلوار کو نیام میں رکھنے کا حق نہیں دیا گیا ہے، چونکہ برات کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر جان ہی دینی ہوتی تو پہلا ہی حملہ جو ہوا تھا، پہلے حملے میں دشمن کی کوشش یہ تھی کہ پہلے ہی حملے میں چند منٹوں میں سارا کام تمام کر دیا جائے، چونکہ تیروں کی بارش ہوئی تھی. شب عاشور میں بھی حملہ اسی لیے کرنا چاہتے تھے کہ جنگ تو زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، یہ 72 لوگ سامنے ہیں، ان کو کتنی دیر تک جنگ کرنا، شب عاشور میں حملہ کرو اور چند لمحوں میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن امام حسین عاشور کے دن پورے دن برات کا حق ادا کرنا تھا، اس لیے کہا کہ جنگ ابھی روکی جائے، یہ چند لمحے کی جنگ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کی جنگ نہیں ہے. لہذا امام اگر چاہتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تم تو قربانی دینے کے لیے آئے ہو، قربان ہو جاؤ. پہلا ہی حملہ 30,000 کا لشکر، اس میں جتنے لوگوں کے پاس تیر تھے سب نے تیروں سے حملہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ تیر ہی کے حملے سے سب خاتمہ کر دیا جائے. لیکن جب اصحاب حسینی نے دیکھا کہ ہم مرتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جو لوگ بچے تھے انہوں نے نیزوں کو اور تلواروں کو لے کر دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیا. اب جو پیچھے ڈھکیل کے مڑ کر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کے 48 اصحاب پہلے حملے میں شہید ہو چکے تھے، بعض روایتوں میں 42، بعض روایتوں میں 48، بعض روایتوں میں 50 بھی ہے، لیکن زیادہ موتر 48 اصحاب حسین ابن علی کے پہلے ہی تیروں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے. اب ہمارا دل چاہتا ہے عرض کر، اے مولا آپ بھی شہید ہو جائیں، آپ تو شہید ہونے ہی کے لیے آئے ہیں، آپ تو جان دینے ہی کے لیے آئے ہیں، تو آپ جان دے دیں اپنی، اگر جان دے دیں گے تو شام تک پیاس نہیں برداشت کرنی پڑے گی، بچوں کو پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، جوانوں کو پیاسا نہیں رہنا پڑے گا. کیونکہ اگر 48 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ جو بچے ہیں بالکل سالم ہیں. اگر 48 لوگوں کے جسم میں اتنا تیر پڑا ہے کہ شہید ہو گئے، تو باقی لوگوں کے جسم میں تیر لگا ہوا ہے، باقی لوگ بھی زخمی ہیں، تو کیوں شہید نہیں ہو جاتے؟ کہ ہم شہید ہونے آئے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں، برات کا حق ادا کر کے شہید ہوں گے، دشمن سے جنگ کر کے شہید ہوں گے. اگر 90 سال کا بوڑھا بھی میدان جنگ میں جائے گا تو اپنی کمر پہ پٹکے باندھ کے جائے گا، کیونکہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کر کے شہید ہونا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا انداز کیا تھا؟ مصائب آج دوسرا پڑھنے والا تھا لیکن اب یہاں تک بات آ گئی ہے. امام حسین علیہ السلام آ چکے، شب شہادت بھی ہے امام حسین علیہ السلام کی اور شب وفات ہے رسول اللہ کی، لیکن یہ بات آ گئی تو کل وہ مصائب پڑھوں گا آپ کی خدمت انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا انداز کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کرنے کے لیے نکلے میدان کربلا میں، میں نے تاکید پرسوں اس لیے کی تھی کل یہ پرسوں کی کربلا کے ایک مقتل کو پورا کم سے کم پڑھا جائے تاکہ معلوم تو ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ہمارے سامنے، کربلا حقیقت میں ہے کیا. ایک معتبر مقتل کو اٹھا کر پڑھے انسان کہ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی. امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں میدان کربلا میں تو ایک مشکل تھی حسین ابن علی کے لیے عزیزوں، جو مشکل کسی کے لیے بھی نہیں تھی. مشکل امام کی یہ تھی کہ جب امام خیمے سے باہر نکلے ہیں اور دشمنوں کی طرف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے پہلے جو بھی میدان کربلا میں جاتا تھا وہ جا کر بہت ہی مطمئن ہو کر جنگ کرتا تھا، بہت ہی مطمئن ہو کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا تھا اور اپنے صبر کے جوہر، کیونکہ مطمئن ہوتا تھا کہ ہم تو میدان جنگ میں آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، لیکن پیچھے خیمے میں کوئی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے. اگر اسے ایک جملے کو محسوس کر لیں میرا پورا مصائب یہی ہو جائے گا. عزیز عباس جنگ کرنے کے لیے آئے تو مطمئن ہے کہ میرا آقا خیمے میں موجود ہے. علی اکبر جنگ کرنے کے لیے آئے تو مطمئن ہے کہ میرا بابا خیمے میں موجود ہے, میرا چچا عباس خیمے میں موجود ہے. جناب قاسم جنگ کرنے آئے ہیں تو مطمئن ہے کہ سب موجود ہیں خیمے میں, خیموں کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں. لیکن حسین ابن علی کی مشکل یہ تھی کہ جب خیمے سے نکل رہے ہیں تو خیمے میں صرف ایک 23 سال کا بیمار امام ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے, کوئی خیموں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. لہذا امام کے جنگ کا انداز یہ تھا کہ جنگ کرتے تھے اور جنگ کر کے حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے. جب دشمن کو پیچھے ڈھکیلتے تھے تو واپس پلٹ کر آ کر ایک جگہ پر, ایک مرکز پہ امام ٹھہر جاتے تھے, ایک ایسی جگہ پر جو پیچھے خیمے سے بھی نزدیک ہو اور سامنے دشمن کے لشکر سے بھی نزدیک ہو. بار بار امام حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے جو دشمن پیچھے جاتا تھا تو امام آ کر یہاں پر ٹھہر جاتے تھے تاکہ دشمن کہیں گھوم کر آ کر خیمے پر حملہ نہ کر دے, کیونکہ حسین کو اب جنگ بھی کرنی ہے خیموں کی حفاظت بھی کرنی ہے, کیونکہ شریف لوگ تو نہیں آئے حسین سے جنگ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ امام جنگ کرتے کرتے نہر فرات سے زیادہ قریب ہو گئے. جب نہر فرات سے بہت قریب ہو گئے تو ان ظالموں نے اپنی ناقص فکر کے ذریعے سے یہ سوچا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں. اللہ اکبر, اے ظالموں تمہیں خبر نہیں ہے وہ جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو تھوڑی دیر پہلے, جس کے پیاسے لبوں کو دیکھتا رہا, جس کا خون اس کے ہاتھوں پر رہا, وہ بھلا کیسے پانی پی سکتا, جس کا جوان بیٹا پانی طلب کر کے اس دنیا سے گزر گیا, جس کے 32 سال کے بھائی نے مشکیزے کے لیے اپنی جان دے دی, وہ بھلا کیسے پانی پی سکتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس اتنی عقل ہوتی تو حسین ابن علی کے مقابلے میں بھلا کیوں آتے. انہوں نے سمجھا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں, اور پیاسے حسین سے جنگ کرنا اتنا مشکل ہے تو پانی پی لینے کے بعد حسین سے کیسے جنگ ہو پائے گی. لہذا شمر نے حکم دیا کہ خیموں کی طرف حملہ کر دیا جائے. ظالموں نے 400 گھڑ سواروں نے دور سے جا کر گھوم کر خیمے پر حملہ کرنا چاہا, اور ادھر شمر نے پکار کے کہا اے حسین تم پانی پینا چاہتے ہو اور تمہارے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے. امام نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا 400 گھڑ سوار خیموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ حسین کی تنہائی, اللہ اللہ حسین ابن علی کی مجبوری. امام نے آواز دی. اب یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ ہے, یہ تاریخی جملہ ہے جو سارے مقتل میں موجود ہے, جو سنا بھی ہوگا. وہاں پر امام نے یہ آواز دی یا شیعت آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کے آل کے شیعو. کبھی کبھی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے آ کر حسین ابن علی کو قتل کیا. ہاں شیعوں نے قتل کیا لیکن آل ابو سفیان کے شیعوں نے قتل کیا ہے, یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے. کیونکہ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہوتا, شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہوتا, جو جس کی پیروی کرنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہو جاتا ہے. کربلا میں دونوں طرف شیعہ تھے, ادھر علی ابن ابی طالب کے شیعہ تھے, ادھر آل ابی سفیان کے شیعہ تھے. امام حسین نے آواز دی یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, اگر تم جہنم سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے رہو. یہ تاریخی جملہ حسین ابن علی کا, اس جملے کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا. فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم سے کم آزاد انسان بن کے رہو. شمر نے آواز دی ماذا تقول یبن فاطمہ, اے فاطمہ کے لال کیا کہتے ہو. آواز دی اقاتلکم وتقاتلونی, ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں تم ہم سے جنگ کر رہے ہو, تو پھر بیویوں کی کیا خطا ہے, بیویوں پر کیوں حملہ کر رہے ہو, کم سے کم اپنی غیرت عرب کا خیال رکھو. یہ آخری جملے تھے حسین ابن علی کے میدان کربلا میں، کم سے کم تم آزاد انسان بن کے رہو، اپنی غیرت عرب کا تو خیال رکھو۔ حسین ابن علی کے اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ ظالم واپس پلٹ آئے۔ اس وقت تو ظالم واپس پلٹ گئے، لیکن میرے مولا کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد خیمے جلنا شروع ہو جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد بیویوں کی چادریں چھننا شروع ہوں گی۔ سارے ظالم واپس پلٹے اور واپس پلٹ گئے۔ اب آ کر پہلے ایک طرف سے جنگ ہو رہی تھی، لیکن جب خیموں کی طرف سے واپس پلٹے تو چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا، چاروں طرف سے تیروں تلوار مارنے لگے۔ امام جنگ کرتے جا رہے ہیں، دشمن پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن پورا لشکر آ کر چاروں طرف سے جب حسین ابن علی کو گھیرا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اسی درمیان میں ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا۔ ابھی خون صاف ہی کرنا چاہتے تھے کہ ایک تیر بھی آ کر پیشانی پر چپ گیا۔ عزیز و جسم کے کسی دوسرے حصے سے تیر نکالنا آسان ہے، لیکن پیشانی سے تیر نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پیشانی کی ہڈی سخت ہوا کرتی ہے۔ امام نے پیشانی سے بھی تیر نکال لیا، لیکن جب خون جاری ہوا تو آنکھوں میں بھی خون جانے لگا، پورا چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا۔ امام نے ابا کے دامن کو اٹھایا تاکہ ابا کے دامن سے اپنی آنکھ کو صاف کرے، کہ ایک تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو۔ آواز دی، بسم اللہ وباللہ وبملت رسول اللہ علی ملت رسول اللہ۔ تیر اتنی تیزی سے چلایا گیا تھا کہ پشت پہ تیر ظاہر ہوا۔ امام نے پیچھے سے تیر کو پکڑا اور اب جو تیر کو کھینچا، جو خون کا فوارہ جاری ہوا، پورے جسم سے خون نچڑ گیا۔ حسین ابن علی کے جسم میں نقاہت طاری ہوئی، گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ ادھر ظالموں نے تیر و تلوار مارنا شروع کیا، نیزے مارنا شروع کیا۔ حسین کبھی داہنی طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف۔ اب جو گھوڑے سے حسین ابن علی گرے ہیں، ادھر ایک 10 سال کا بچہ ہے۔ ظالموں نے چاہا کہ آگے بڑھے، لیکن کسی میں بڑھنے کی جرات نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گرنے کے بعد بھی تلوار سے حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسین کی تلوار رکی، ایک ظالم چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر امام پہ حملہ کرے، ادھر ایک 10 سال کا بچہ، ایک بھائی کی امانت۔ عزیزو یہ معتبر مقتل کے مصائب ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ بھائی کی امانت، عبداللہ ابن حسن کو بچا کے رکھا تھا۔ اے میری بہن زینب، میرے بھیا کی اس نشانی کو بچا کے رکھنا۔ عبداللہ ابن حسن نے دیکھا کہ میرے چچا پر ظالم تلوار مارنا چاہتا ہے، تیزی سے آگے بڑھے، مقتل ہی میں خیمے سے آواز دی، اے ظالم ٹھہر جا، میرے ہوتے ہوئے میرے چچا کو مارنا چاہتا ہے۔ امام نے آواز دی، زینب میرے بھیا کی نشانی کو سنبھالو۔ میری بہن زینب نے چاہا کہ سنبھالے، لیکن بی بی خود گھبرائی ہوئی ہے، نظروں کے سامنے عجب منظر ہے۔ بچے نے خود کو چھڑایا اور دوڑتا ہوا چچا کے پاس آیا، ہاتھ خالی تھا، ظالم تلوار مارنا چاہتا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، ہاتھ کٹ گئے۔ امام نے سینے سے لگایا، ابھی بچے کو تسلی دے رہے ہیں، میرے لال صبر کرو، کہ ایک تیر آ کر بچے کے گلے میں لگا۔ امام کے دل پر ایک اور وار ہوا۔ پہلے سے امام کا دل بہت زخمی ہے، لیکن اس آخری لمحے میں ایک اور زخم سینے پہ لگا۔ امام چاہتے تھے کہ تلوار پر ٹیک لگا کر اٹھے کہ مالک ابن نمیر نے آ کر سر پہ تلوار ماری، خون بہنا شروع ہوا۔ حسین ابن نمیر نے گلے پہ تیر مارا، عبداللہ ابن سنان نے سینے پہ نیزہ مارا، سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی، امام زمین پر گر گئے۔ زینب ٹیلے کی بلندی پہ آئی، اے میرے بھیا، زینب یہ منظر کیسے دیکھے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ اللہ لہراج